ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، الحمد لله. صحیح بخاری شریف کی حدیث کا آخری درس ہم سب نے سنا، اور بڑے اہم نکات، بڑی اہم ہدایات ہمارے سامنے آئیں. اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا دن ہمارے تعلیمی سال کے طویل سفر کا آخری دن ہے. ہم نے تقریباً شوال سے یہ سفر شروع کیا تھا، تقریباً 9-10 مہینے یہ سفر جاری رہا علم کے حصول کے لیے. یہ وہ کام ہے جس کے لیے امت نے بڑی قربانیاں دی ہیں. دین کے بڑے بڑے اجتماعی کام، ان میں سے ایک تعلیم و تعلم ہے، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا. دوسرا تبلیغ ہے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. تیسرا جہاد ہے، اسلام کی حفاظت کرنا، جس کا حاصل در حقیقت امن و امان قائم کرنا ہے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں. ان تمام اعمال میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے آغاز ہوا تعلیم و تعلم کا، پڑھنے پڑھانے کا. غار حرا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی وحی اور آیات قرآنیہ لے کر حجت الکبریٰ کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو وہ آیتیں سنائی جو جبریل امین غار حرا میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ سب سے پہلی مومنہ، سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت ایک خاتون ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ہماری مدرسۃ البنات کی طالبات اور معلمات بھی یہ بیان سن رہی ہیں، اور وہ بھی اس درس میں شامل ہیں الحمدللہ. مدرسۃ البنات میں وہ اپنا پورا درس سن رہی ہیں. یہاں ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے، حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ اسلام میں خاتون کو کیا مقام دیا اللہ تعالی نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلے ایمان لانے والی شخصیت ایک خاتون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، ہماری ماں. وللہ الحمد، یہ سلسلہ تعلیم کا چلا ہے اور بڑی بڑی قربانیوں سے چلا ہے، اور ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ اسلام ان پر فخر کر سکتی ہے. اب آپ دیکھیے، غار حرا میں آیات قرآنیہ نازل ہو رہی ہیں، اور پھر 23 سال تک تھوڑا تھوڑا قرآن کریم نازل ہو رہا ہے. تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم اور تفصیل اور تشریح فرما رہے ہیں. کہاں 1500 سال کے قریب یہ دین ہم تک یہاں پہنچا ہے. قرآن کریم بھی زبر زیر پیش کی حفاظت کے ساتھ پہنچایا امت نے، اور تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اتنے اہتمام سے پہنچائی کہ یہ صحیح بخاری اس کا بہترین اعلیٰ ترین نمونہ ہے. باقی تمام کتب حدیث بھی بڑی قربانیوں سے لکھی گئی ہیں. آسانی سے دین ہم تک نہیں پہنچا، بہت قربانیوں سے پہنچا ہے، بہت واقعات ہیں. حدیث کی حفاظت کس کس طریقے سے کی ہے امت نے، ہمارے اکابر نے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، مسجد نبوی میں ان کا درس حدیث جاری تھا. انہوں نے ایک حدیث سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو شوق ہوا کہ میں اس کی تحقیق کروں کہ جن صاحب کے حوالے سے میں نے یہ حدیث سنی ہے ان سے کچھ جا کر براہ راست سنوں کہ آپ نے کیا الفاظ سنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ طیبہ سے انہوں نے ایک اونٹ کا انتظام کیا اور شام کا سفر کیا، وہ شام میں تھے دمشق میں. تقریباً ایک مہینے کا سفر جانے کا ہوا اور ایک مہینے کا سفر واپسی کا، اور ان سے جا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سناتے ہیں، آپ مجھے براہ راست سنا دی تاکہ میری سند پکی ہو جائے، زیادہ مضبوط ہو جائے. ایک حدیث کی سند کے لیے اتنا بڑا کام کیا، ایک مہینے کا سفر جانے کا، ایک مہینے کا سفر آنے کا کیا. ایک ایک حدیث کے لیے، ایک واقعات نہیں، بہت واقعات ہیں محدثین کے، ایک ایک حدیث کے لیے لمبے لمبے سفر کیے ہیں. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سفروں میں گزری ہے، 18 سال کی عمر میں نکل پڑے تھے سفر میں، اپنے آس پاس کا علم تو سب جگہ حاصل کر لیا تھا. اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ ایک مدرسے میں داخل ہو گئے ساری حدیثیں وہاں پڑھ لی، اس وقت کتابیں تصنیف نہیں ہوئی تھی، وہ تو لوگوں کے یاد تھیں حدیثیں، اور وہ کوئی کہیں تھا کوئی کہیں تھا، محدثین ان کے پاس جا کر حدیث حاصل کرتے تھے. اللہ اکبر، کیا کیا قربانیاں دی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں ربیعۃ الرائے، ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام ہے فروخ اور کنیت ہے ابو عبد الرحمن. ربیعۃ الرائے اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ مفتی تھے مدینہ طیبہ کے، اور فتویٰ دینے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی رائے سے، تحقیق سے، ریسرچ سے مسئلے بتاتے تھے، جیسا کہ فقہ کا طریقہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی رائے سے کہہ دیتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایسا کہ ہم بہت بڑے خزانے سے محروم ہو گئے ہیں، علم کے، تفقہ کے، فہم دین کے. یہ کس طرح مفتی بنے، کس طرح عالم بنے، یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے. ان کے والد تھے فروخ، ان کا نام تھا، شادی ہوئی، ابھی نئی نویلی دلہن گھر پہ تھی اور بیوی امید سے ہوئی حمل میں، یہ ربیعہ تھے بچے، جہاد میں جانا پڑ گیا فروخ کو، خراسان کی طرف جہاد میں چلے گئے. وہاں جا کر کیا حالات پیش آئے، کیا مسائل پیش آئے، کن مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا، کیسی مجبوریاں پیش آئیں کہ سالہ سال گزر گئے واپس نہ آ سکے. 27 سال گزر گئے، 27 سال کے بعد موقع ملا. طرح طرح کی مجبوریاں تھیں اس زمانے میں، ویسے یہ بات کوئی اچھی نہیں ہے عام حالات میں کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر برسوں دور رہے، وہاں مجبوریاں تھیں ان کی، کچھ نہیں آ سکے واپس، حالات بھی اس زمانے کے ایسے ہی تھے، خراسان کے جہاد میں مشغول رہے. واپس آئے، گھوڑے پر سوار تھے، مدینہ طیبہ میں گھر تھا، گھر آنے کا شوق، ہاتھ میں نیزہ تھا، تو جلدی میں کہ اتر کے دروازے پہ دستک دیتے اس کی بجائے گھوڑے پر سوار رہنے کی حالت ہی میں اپنے نیزے سے دروازے کو کھٹکھٹایا. اندر سے ایک نوجوان نکلا اور اس نے کہا کہ تم کون ہو, میرے دروازے کو توڑنا چاہتے ہو؟ یہ اتر گئے سواری سے اور کہا کہ تم کون ہو, میرے گھر میں گھسے ہوئے ہو؟ دونوں میں جھگڑا ہوا, دست و گریبان ہونے لگے. بی بی نے آواز سنی تو اس نے آواز دی کہ پریشان نہ ہو, تم باپ بیٹے ہو. یہ 27 سالہ بیٹا ربیہ تھا اور یہ باپ فروخ تھے ابو عبد الرحمن. اب تو مل کر بہت خوش ہوئے اور خوشی میں رونے پر رو پڑے, بہت ہی خوش ہو گئے. علم اور بی بی کو بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اتنے بھی اذان ہو گئی مسجد نبوی میں, علی صاحب الصلاۃ والسلام, مسجد چلے گئے. ربیعہ الرائے بیٹا نماز کو چلا گیا. بی بی نے شوہر سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا, کہا کہ میں بھی جا رہا ہوں. چلے گئے. نماز پڑھنے کے بعد باپ نے دیکھا فروخ نے کہ ایک صاحب ہیں کوئی اور ان کے گرد بہت بڑا حلقہ ہے علماء کا اور انہوں نے گھیر رکھا ہے ان کو. وہ بیٹھ گئے اور سب ان کے ارد گرد بڑا 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 حلقہ علماء کا ان کے پاس بیٹھ گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء بھی وہاں شاگردوں میں موجود تھے. لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جس کے گرد بیٹھے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ربیعہ ہے, ربیعہ تو ابن ابی عبد الرحمن. ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. بی بی کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے تو ایسا منظر دیکھا ہے کہ میں نے کبھی کسی عالم کا اتنا اکرام اور اتنا اعزاز نہیں دیکھا جیسا ان کا حاصل ہے میرے بیٹے کو. تو بی بی نے کہا کہ آپ نے مجھے 30,000 دینار دیے تھے جب سفر میں جا رہے تھے, اور ابھی نماز کو جاتے وقت آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ 30,000 دینار کا کیا کیا تھا تم نے, تو میں نے کہا تھا کہ میں نے دفن کر دیے ہیں, دفن کر دیے تاکہ اس کے اثرات تمہیں ملیں. تو واپس آئے, کہا کہ اب پوچھو وہ جو 30,000 دینار لائے تھے وہ میں نے اس بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیے ہیں, بتاؤ 30,000 دینار تم یہ زیادہ محبوب ہیں یا یہ بیٹا محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ بلا شبہ یہ تو میری زندگی کا ایسا اعزاز ہے کہ میں بتا نہیں سکتا, خوشی کی کوئی انتہا نہیں. اب دیکھیے قربانی, باپ کی قربانی, جہاد کے لیے جانا پڑا, نئی نویلی دلہن سے جدائی برداشت کی, طرح طرح کی مشقتیں اٹھائیں. بیوی کی قربانیاں دیکھیے, نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کے انتظار میں رہی اور اپنے بچے کی تعلیم و تربیت میں سارا مال جو کچھ تھا خرچ کر دیا. اور ربیعۃ الرائے پیدا ہوئے جن کے شاگردوں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے ائمہ فقہ پیدا ہوئے. یہ علم ہم تک قربانیوں سے پہنچا ہے, مسلسل قربانیاں ہیں. ایک داستان نے ہی قربانی کی, ہمارے زمانے کے لوگوں میں ہم بزرگوں نے بھی بڑی قربانیاں دی. ایک واقعہ محدثین کا اور سنا دوں. 4 محدثین ہیں بہت بڑے بڑے مشہور, محمد ابن خزیمہ, محمد ابن نصر المروزی, محمد ابن ابی بکر الطبری اور محمد ابن ہارون الرویانی. چاروں کا نام محمد ہے, مختلف ملکوں کے رہنے والے تھے, مصر پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے. وہی زمانہ تھا کہ سارا علم ایک مدرسے میں نہیں ملتا تھا, یہاں پہنچ کر علم دین حاصل کرنے لگے. مالدار لوگ تھے, کافی مال ساتھ تھا, سارا خرچ کر دیا رفتہ رفتہ رفتہ, یہاں تک کہ کیفیت ایک مرتبہ یہاں تک یہ ہو گئی کہ اب کھانے کے واسطے پیسے نہ رہے, جان کے لالے پڑ گئے. یہاں تک یہ کیفیت ہوئی کہ اب ان کے لیے سوال بھی حلال ہو گیا. چنانچہ طے کیا کہ بھئی اب تو جان بچانے کے لیے ہمیں کچھ لوگوں سے پیسے مانگ لینے چاہیے, جس سے کم از کم اتنا کھا لے کہ جان بچ جائے. جس طریقے سے سور کا گوشت کھانا بھی اتنی مقدار میں حلال ہو جاتا ہے جس سے جان بچائی جا سکے, اتنی مقدار میں سوال بھی کر کے کھا لیں. کہا کہ کرنا ٹھیک ہے, کرنا پڑے گا, کون سوال کرے. کہا کہ بجائے اس کے کہ سب کو اس ذلت اٹھانی پڑے, کوئی ایک جا کر سوال کر, ایک سوال کر لے تو بھائی کون کرے. تو قرآن اندازی ہوئی, قرآن اندازی میں نام نکل آیا محمد بن خزیمہ کا, یہ جا کر پیسے لے کر آئیں گے, سب کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا. مصر کا واقعہ, جب ان کے نام کا قرآن نکلا, اب ذمہ داری آ گئی کہ زندگی میں ایک ایسا کام کرنا پڑے گا جو کبھی ایسی ذلت نہیں اٹھائی تھی. تو کہا کہ اچھا مجھے دو رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو. یہ دو رکعت انہوں نے نماز پڑھی صلاۃ الحاجت, ابھی سلام پھیرا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. ایک آدمی اندر آیا, بلایا اس کو اور اس نے پوچھا کہ تم میں محمد بن خزیمہ کون ہے. ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہیں. اس نے ایک تھیلی دیناروں کی ان کو دی اور کہا کہ یہ امیر شہر کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. اس نے پھر پوچھا کہ محمد بن نصر المربزی کون ہے تم میں سے. لوگوں نے بتایا, ایک تھیلی ان کو دی اور کہا کہ حاکم مصر نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے. پھر پوچھا کہ محمد طبری کون ہے, بتایا تو ایک تھیلی ان کو یہی کہہ کر دی, اور چوتھی تھیلی محمد بن ہارون الرویانی کو دی. مختلف ملکوں کے حضرات تھے, مگر یہ حیران تھے کہ ان کو ہمارا پتہ کیسے چلا. تو اس نے بتایا آدمی نے کہ اس حاکم مصر نے آج خواب دیکھا ہے, اور خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ محمد نام کے دو طالب علم تمہارے شہر میں بھوکے ہیں, تم ان کی خبر لو. تو تلاش کرایا گیا کہاں ٹھہرے ہیں. حاکم مصر نے یہ تحفے آپ کے لیے بھیجے ہیں کہ آپ اپنا خرچہ اس سے اٹھائیں, اور جب یہ ختم ہونے لگے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. جب تک آپ کا قیام مصر میں ہو آپ کا خرچہ حاکم مصر کی طرف زیادہ ہوگا. قربانیاں بھی دی گئی ہیں اور امداد بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوئی ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کے لیے ہو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگان دیوبند کی قربانیاں علم دین کے لیے, طرح طرح کی قربانیاں ہیں, طویل تفصیلات ہیں, ہمیں ان سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے الحمدللہ اب تو آپ حضرات کو اور ہمیں علم بہت آسانی سے مل گیا گھر بیٹھے, لیکن ہمیں تو گھر بیٹھے مل گیا, ہم یہیں کراچی میں رہتے ہیں, مگر ماشاءاللہ آپ طلبا آپ بھی بڑی قربانیاں دے کر آئے ہیں. ویسی قربانیاں تو نہیں جتنے ہمارے ان اکابر نے دی تھی, لیکن معمولی قربانیاں آپ ساتھیوں کے بھی نہیں, ہماری آپ ہماری اولاد کی طرح ہیں. آج واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی تو خوشی ہے کہ تعلیم سال اللہ نے پورا کرا دیا, لیکن ہمیں یہ احساس بھی ہے کہ یہی دن اب اس بات کا پیغام بھی دے رہا ہے کہ چند دنوں میں آپ امتحان دے کر اپنے اپنے وطنوں کا واپس چلے جائیں گے. اس ادارے کے اندر جو رونق ہے, اور چہل پہل ہے وہ آپ لوگوں کے دم سے ہے. آپ لوگوں کے دم سے ہمارے لیے اس دارالعلوم کے اندر ہر طرح کی کشش ہے. جب آپ لوگ چلے جاتے ہیں تو فضا اداس سی معلوم ہوتی ہے. یہ مسجد میں نمازی بھی تھوڑے رہ جاتے ہیں. اس مدرسے کی جان آپ طلبا ہیں اور ہمارے مدرسوں کے طالبات الحمدللہ. ہمارے حقیقت یہ ہے کہ جتنے ہمارے طلبا آتے ہیں آپ اندازہ کیجئے. اس میں طلبا کی قربانی تو خود ہے ہی. مسافرت کی زندگی گزارتے ہیں, پابندیوں کی زندگی گزارتے ہیں. ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے, کھانے کا وقت مقرر ہے, پڑھنے کا وقت مقرر ہے, تفریح کا وقت مقرر ہے, آرام کا وقت مقرر ہے, اور انہی کی پابندی کرنی پڑتی ہے. پابندی کو خلاف چھوڑ نہیں سکتے, ہر وقت بنا ہوا ہے. اور اساتذہ کی نگرانی ہے اور قیم صاحبان کی نگرانی ہے, نمازوں کی پابندی ہے. یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں, قربانی ہے. لیکن جتنی قربانیاں آپ نے دی ہیں اتنی قربانیاں آپ کے ماں باپ نے دی ہیں. ماں باپ کی قربانیاں بھی معمولی نہیں. جس عمر میں آپ لوگ ہیں اس عمر کے بیٹے جب عمر میں پہنچتے ہیں تو باپ کے لیے سہارا بنتے ہیں, باپ کے کاموں میں مددگار بنتے ہیں. لیکن باپ نے قربانی دی کہ تمہیں اپنے کام میں لگانے کے بجائے تمہارے علم تمہیں علم دینے کے لیے یہاں بھیجا. آپ کی والدہ نے قربانیاں دی. ماں کے لیے بچوں کی جدائی آسان نہیں ہوتی, لیکن ماں نے قربانیاں دی. اور جتنی محنت آپ حضرات نے کی ہے اتنی محنت آپ کے اساتذہ نے کی ہے, بلکہ آپ کے اساتذہ نے محنت زیادہ کی ہے. آپ جو ایک گھنٹے کا سبق پڑھتے ہیں استاد سے پوچھو, جا کر ایک ایک استاد سے پوچھو, جس سبق کو آپ ایک گھنٹے میں پڑھتے ہیں استاد اس کی تیاری کتنے گھنٹوں میں کرتا ہے. الحمدللہ سب نے مل کر آپ کے لیے علم کے لیے قربانیاں دی ہیں. آپ کی بھی قربانیاں ہیں اور ہم سب کی قربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی, بشرطے کہ وہی بات ہے کہ ہمارے ان اعمال میں وزن ہو. وزن ہو, اور وزن ہوتا ہے دو شرطوں کے ساتھ, اخلاص ہو اور شریعت و سنت کے مطابق عمل ہو. جب عمل میں دونوں شرطیں پائی جائیں گی وہ بہت بھاری ہو جائیں گی. آج ہی حدیث جو پڑی ہے اللہ اکبر, وزن اعمال کی طرف توجہ دلائی ہے, بڑا تفصیلی کلام اس پر آپ نے سمجھ سن لیا. اللہ اکبر. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں بھی یاد رکھیں گے آخرت میں. پوچھنے والی عائشہ صدیقہ ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے جو رحمت عالم ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ آخرت میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے. آپ نے فرمایا کہ تین موقع ایسے ہوں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. ایک وقت وہ ہوگا جب اعمال کا وزن ہو رہا ہو, جب تک نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہو جائے. ایک اور, یہ تو احیاء العلوم میں نقل کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, یہ روایت, اور مسلم شریف کا ایک روایت اچھا ہے میں سنا دوں آپ کو, کیونکہ یہ ہمارے لیے سبق ہے. ابھی جو آپ نے سبق پڑھا ہے اسی کی تاکید ہو جائے گی. اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم معلوم بھی ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے, تم مفلس کو جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, مال و دولت نہ ہو. فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو آخرت میں آئے گا نمازیں لے کر, روزے لے کر, عبادتیں لے کر, نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا, لیکن جب وزن ہونے لگے گا تو ادھر سے ایک حقدار آئے گا اور کہے گا کہ یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک کو آخرت میں حق دلایا جائے گا، اس نے مجھے فلاں موقع پر گالی دی تھی، اس کا بدلہ مجھے دلوایا جائے. حکم ہوگا، وہاں دور تو کوئی بول نہیں سکے گا، حکم ہوگا کہ اس کی اتنی نیکیاں کہ حقدار کو دے دو. دوسرا آئے گا کہ اس نے غیبت کی تھی، حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں اتنی اس کو دے دو. تیسرا آئے گا کہ اس نے میرا مال دھوکے سے لے کر لیا تھا. اس کے حقدار آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن حقدار اتنے ہوں گے کہ اس کے ساری نیکیاں ختم ہونے کے بعد بھی حقدار آتے رہیں گے. اب جو حقدار آئیں گے تو حکم ہوگا کہ حق والے کے جو گناہ ہیں وہ اسے حصے میں ڈال دو. آ رہا تھا وہ نیکیوں کے انبار لے کر، باقی رہ جائیں گے گناہوں کے انبار لے کر. یہ حدیث مسلم شریف کی روایت ہے. حقوق لایا تھا نیکیوں کے انبار لے کر، باقی رہ جائیں گے گناہوں کے انبار. حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس بات پہ خوب سمجھ لینا چاہیے. ہمیں اپنے نیک اعمال پر اللہ سے دعا تو رکھنی ہے، ایمان بالایمان بین الخوف بالرجا، اللہ سے ڈر بھی رکھنا چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن ناز نہیں کرنا چاہیے اپنی نیکیوں پر. کیونکہ پتہ نہیں ہمارے اندر کتنا اخلاص تھا، ہمارا عمل کتنا نیک شریعت کے مطابق تھا، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عبادت تو کرتے تھے لیکن بندوں کے حقوق سے غافل تھے. حالانکہ پورا دین کا خلاصہ ہے ادائے حقوق اور حفظ حدود. اللہ کے حقوق بھی ادا کر دو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو. جب یہ دونوں حقوق ادا ہوں گے تو دین پر عمل ہوگا. صرف نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے بلا شبہ ثواب بہت ہے، لیکن پورے دین پر عمل نہیں. یہ آدھا دین کا پانچواں حصہ ہے عبادات، باقی حصے ہیں معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاق ہیں، اور سب سے بڑی چیز ایمان ہے. تو اپنے دو چیزوں کا دھیان لینا، آج ہمارے سبق کا جو ختم ہو رہا ہے دو چیزوں کا یاد رکھنا ہے. ہمارے تمام اعمال جو سال بھر میں ہوئے اور آئندہ ہونے ہیں، ان کے اندر اخلاص کتنا ہو اور وزن کتنا ہوگا اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا. اور یہ حساب حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے آخرت میں. ایک سبق تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے نیک اعمال کی کے ساتھ اس کا بھی دیکھو کہ بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی. خدا نہ خواستہ اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے تو خوب یاد رکھیے، انتہائی خطرناک بات ہے. جیسے کہ مسلم شریف میں نے سنائی، یہ نیکیاں ساری بٹ جائیں گی حق والوں کے. اگر بندوں کا حق مارا ہے، کسی کو ناجائز گالی دی ہے، ڈانٹا ہے، ڈرایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تہمت لگائی ہے، مالی طور پر نقصان پہنچایا ہے، تو سخت حرام ہے، اس سے بچنا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانی وجدی، تو جائزہ لے اس بات کا کہ ہم نے کسی بندے کا حق تو نہیں مار رکھا. یہ اتنا نازک معاملہ ہے بندوں کے حقوق کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے معاملے میں تو وہ تو فیاض ہے، اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، معافی کر دیتا ہے، لیکن اپنے بندوں سے اس کو اتنی محبت ہے کہ کسی محبت بندے کا حق خود نہیں معاف کرتا جب تک کہ بندے کا حق دلوایا جائے یا اس سے معافی کرائی جائے. اس بات سے خطرناک معاملہ ہے. آخرت میں کوئی معاف نہیں کرے گا، آخرت میں کوئی بندہ اپنے حق کو معاف نہیں کرے گا. جو کچھ کرانا ہے دنیا میں کر لو، معافی مانگ لو اور حقوق ادا کر لو. اس سلسلے میں پوری زندگی گزارنی ہے آپ کو. میاں بیوی کے حقوق ہیں، میاں کا حق بیوی پر، بیوی کا ماں پر، شوہر کے اوپر اپنی بیوی کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے. ساس بہو کے جھگڑے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر اعتدال سے چلنا ہے. پڑوسیوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، خالہ اور خوبی کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. ہر ایک جو آپ سے ملتا ہے اپنا کچھ حق لے کر ملتا ہے. آپ ایک دوسرے کے بعد برابر میں بیٹھے ہیں، قرآن کریم میں اس کا بھی حکم دیا ہے کہ عارضی طور پر جو کوئی آپ کسی کے ساتھ ہیں الصاحب بالجم، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، تکلیف نہ پہنچے. تو یہ در حقیقت یہ زندگی جو ہے، جتنے انسانوں سے ہمیں بات پیش آتا ہے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا، رکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو کوئی ناجائز تکلیف تو نہیں پہنچائی اور اس کا کوئی حق تو ہم نے نہیں مار لیا. اور یہ پل صراط کی طرح باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اس میں رہنمائی کی ضرورت ہے. تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں، ساس اور بہو کے درمیان جھگڑے، نندر بھاوج کے درمیان جھگڑے، ان جھگڑوں کی بنیاد، جھگڑے تو ہوتے ہیں لیکن کیونکہ حقوق کی ادائیگی میں اعتدال نہیں ہوتا، توازن نہیں ہوتا، اسے جھگڑے پیدا ہوتے. اعتدال اور توازن کے ساتھ رکھنا ہے، بیوی کو پورا حق اس کو دو اور ماں کو پورا حق اس کو دو، ایک کا حق دوسرے کو نہ دے دو. یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور آدمی کے لیے خود فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. ابھی مولانا تقی عثمانی صاحب بتا رہے تھے کہ ان تمام چیزوں کے اندر وزن اعمال وغیرہ کو دیکھنے کے لیے کسی کے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. زندگی بھر میں رہنمائی کر کسی بزرگ سے اپنا رابطہ رکھیں، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا کرے ان سے مشورہ کیا کرے. اللہ تعالی ہمارے ان تمام طلبہ کو عالم دین بنائے، عالم با عمل بنائے، حکماء ربانیین بنائے اللہ تعالی، اور ان سے اللہ تعالی اشاعت دین کا کام لے، اور ورثۃ الانبیاء ہم سب کو بنا دے. ہم ورثۃ العلماء کو ورثۃ الانبیاء فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے اعمال تو اس قابل ہیں نہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے ہمیں امید رکھنی چاہیے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں وارثان انبیاء میں شامل فرما دیجیے. اللہ کی رحمت سے کیا مشکل ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں وارثان انبیاء میں باقی شامل فرما دے. لیکن جو وارثان انبیاء ہوتے ہیں وہ جہاں ان کے فضائل بھی بہت ہیں، ان کی مشقتیں بھی بہت اٹھانی پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے لیے آسان فرمائے. ہماری بچیاں الحمدللہ وہ بھی فاروق التحصیل ہو رہی ہیں 6 سالہ نصاب سے، اور وہ بھی اس درس کو سن رہی ہیں. اب آخر میں کچھ باتیں میں ان طالبات کے بارے میں کہوں گا. الحمدللہ ہمارے مدرسے میں، مدرسۃ البنات میں، طالبات کی درس نظامی کی تعلیم بھی 6 سالہ ہے، پرائمری اور سیکنڈری اسکول کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور دراسات دینیا کا درس نصاب بھی ہو رہا ہے. سب بچیاں الحمدللہ فارغ التحصیل ہو رہی ہیں. اس سال دور حدیث سے ہمارے یہاں سے فارغ ہونے والی طالبات جو ہیں1652 بچیاں جو پڑھ کر فارغ ہوئی ہیں مختلف درجات میں. دور حدیث میں ہمارے یہاں کتنی طالبات فارغ ہوئی ہیں؟
39
بچیاں فارغ ہوئی ہیں. ان میں 4 فاضلات کی ایک خاص بڑی بات ہے، اور ایسی چیز ہے وہ کہ حیرت ناک ہے، اور ان کی بڑی خصوصیت ہے. یہ ایسی مثالیں مشکل ہیں. انہوں نے 6 سال طالب علمی کے زمانے میں 6 سال تعلیم حاصل کی یا مدرسۃ البنات، کسی ایک دن کا کسی ایک سبق کا نہ لیا، نہ رخصت لی، نہ غیر حاضری، نہ ناغا. 6 سال اس طریقے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. ایسی مثال ملنا آسان نہیں ہے. ان بچیوں کا بہت بڑا اعزاز ہے، چنانچہ ان کو آج اور انعامات کے علاوہ یہ خاص انعام مزید دیا جا رہا ہے ان 4 بچیوں کو کہ آسان ترجمہ قرآن کا جہیز نشانی ان کو دیا گیا ہے. معلمہ نے، صدر معلمہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے ان کو یہ انعام دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو بھی صاحب نصیب کرے. اور ایک بات میں ان سے یہ کہوں، بات تو وقت تو ختم ہو رہا ہے لیکن بہت اہم بات ہے، تاریخ اسلام میں اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی پاکستان سے پہلے کہ بنات کے لیے لڑکیوں کے لیے الگ اسکول اور مدرسے قائم کیے گئے. تعلیم کا اہتمام تو بہت کیا گیا، سب سے پہلی طالبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، امہات المومنین عالمات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کا اہتمام بہت کیا، لکھنے سکھانے کے بھی اہتمام فرمایا اور تعلیمات کا بھی، لیکن معمول یہ رہا کہ مدرسہ خواتین کا الگ سے نہیں ہوتا تھا بلکہ گھروں کے اندر ہی شوہر اپنی بیوی کو پڑھاتا تھا، بیٹا اپنی بہن کو پڑھاتا تھا، ماں کو پڑھاتا تھا، باپ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتا تھا، بھائی اپنی بہن کو پڑھاتا تھا، مدرسے کے اندر گھر کے اندر تعلیم ہوتی تھی. خود ہمارے محلے میں دار العلوم دیوبند میں ایک مکتب تھا، ہماری خاتون تھی ایک جگت پھوپھی تھی، ان پھوپھی سے ہمارے خاندان کی تمام عورتوں نے پڑھا ہے، اور صرف کتاب نہیں پڑھی، قرآن ہی نہیں پڑھا بلکہ گرستی اس زمانے کی ایک گرستی کی جتنی ضرورتیں کسی عورت کو ہوتی تھی وہ بھی پڑھی ہیں. ہماری بڑی بہن جو مولانا علی جناح صاحب کی والدہ ہیں اور اس وقت موجود بھی ہوں گے غالباً، وہ اس مدرسے کی طالبہ سابق طالبہ ہیں، انہوں نے یہاں پڑھا، 90 سال کے قریب عمر ہے ماشاءاللہ. ان سے چھوٹی ایک اور بہن ہماری لاہور میں ہیں، الحمدللہ حیات ہیں، ہماری سے تو بڑی ہیں، بہنوں میں سب سے چھوٹی، انہوں نے بھی وہیں سے پڑھا ہے. تین نسلوں نے ہمارے خاندان کی، تین نسلوں نے جن کو میں نے دیکھا ان خاتون سے پڑھا ہے. اس زمانے میں ایک خاتون کو جس تعلیم کی ضرورت ہوتی تھی وہ ساری تعلیم ان کو گھر میں مل جاتی تھی. ہماری بہنیں بڑے درجے کی ادیبہ ہیں، ان کے مضامین اگر دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی کیسا ادیب کیسا مضمون لکھے گا، شاعرات ہیں. مولانا تقی صاحب نے اپنے یادوں میں اس کا کچھ تذکرہ بھی کیا ہے، اسی مکتب کی پڑھی ہوئی ہیں. تو گھروں کے اندر مکتب ہوتے تھے، لیکن جب پاکستان بنا، اچھا محلہ محلے ہوتے تھے، ہر گاؤں میں ہوتے تھے، جب پاکستان بنا تو محلے بکھر گئے، آبادیاں بکھر گئیں، 1 کروڑ کے قریب انسان ہجرت کر کے پاکستان آئے، تقریباً اتنے ہی ادھر گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک محلے کے آدمی کوئی پشاور پہنچا، کوئی کوئٹہ پہنچا، کوئی لاہور پہنچا، کوئی کراچی پہنچا، بکھر گئے، کوئی ہر جگہ ہر آدمی اجنبی تھا. خود ہم کراچی جب پہنچے ہیں تو کراچی میں ہمارے جان پہچان کے صرف 3 آدمی تھے، ایک علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، ایک مولانا عمر احمد انصاری، ایک خلیفہ محمد عاقل صاحب. پوری کراچی میں ہمارا کوئی جان پہچان کا کوئی گھر نہیں تھا، ہم سب اجنبی تھے. تو محلے بکھر گئے تو مکتب بھی بکھر گئے، بلکہ مدرسے دینی مدرسے ہی نہیں تھے، پورے ملک میں صرف 3 مدرسے تھے، دار العلوم حقانیہ، اکوڑا خٹک، اور ٹھیڑی کا ایک مدرسہ تھا، اور کھڈے کا ایک مدرسہ تھا، مدرسہ مذہب العلوم، یہ 3 مدرسے تھے. رفتہ رفتہ پھر 4th مدرسہ دار العلوم، اچھا پھر قائم ہوا لاہور میں جامعہ اشرفیہ، اور ملتان میں خیر المدارس، یہ 5 مدرسے ہو گئے. 6ٹا مدرسہ دار العلوم کراچی تھے. والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لڑکیوں کا مدر اب لڑکیوں کی تعلیم بہت مشکل ہو گئی ہے، لڑکوں کے مدرسوں کی تعلیم، لڑکوں کا کام بھی ہمارے لیے آسان نہیں رہا، تعلیم بھی دیں ان کی عبادت اور تربیت بھی ہو آسان نہیں، جب تک یہ نہ مکمل نہ ہو لڑکیوں کا کیسے کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں مدرسہ قائم کروں اور اپنی بات ایک جگہ بھی مقرر فرمائی تھی تاکہ میں خود اپنی نگرانی میں رکھوں اور گھر کی عورتوں کے ذریعے سے سبق پڑھائیں، سبق اخبار جاری کریں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ میں نے مجھ تک پہنچا ہے، اور وہ یہ کہ تم نے اگر عورتوں کے مدرسے لڑکیوں کے مدرسے قائم کیے تو سر پکڑ کر رو. اس وقت مدرسہ قائم کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا، مگر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضرورت کی وجہ سے فرماتے تھے کہ اب قائم کرنے پڑیں گے. چنانچہ الحمدللہ والد صاحب کے زمانے میں تو یہ نہ ہو سکا، ان کے وفات کے بعد یہ مدرسہ الحمدللہ قائم ہوا ہے. اس کے اندر مولانا ارشد رف صاحب جو میرے بھانجے ہیں, حقیقی بھانجے, اور دارالعلوم کے سابق ناظم اول مولانا انور احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں, دارالعلوم کے اندر پڑھا اور پڑھایا ہے, اونچ درجے کا اساتذہ میں سے ہیں, بڑی محنت سے کام کرنے والے. ان کو ناظم بنانا, باہر کے کاموں کو یہ نمٹائیں, اور اندر کے کاموں کے لیے میں نے اپنی اہلیہ کی ذمہ داری لگائی صدر معلمہ کے طور پر, وہ معلمات کو اور بنات کو دیکھتی ہیں. الحمدللہ کام چل رہا ہے, اچھی طرح چل رہا ہے, لیکن میں پھر وصیت کر رہا ہوں, اب جو مدرسے, اب جہاں بھی جا رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں, اب جو مدرسے قائم ہو گئے ہیں وہ تقریباً ضرورت پوری کر رہے ہیں, بلکہ بہت سے مدرسے تو اب تو شاید لڑکوں کے مدرسوں سے بھی زیادہ بنات کے مدرسے ہو گئے ہیں. اقامتی مدرسے بھی بعض مدرسے میں قائم ہو گئے, ان کو ہم پسند نہیں کرتے کہ اقامتی مدرسے قائم کریں, احتیاط کے خلاف ہے, لیکن جہاں اقامتی تو ہونے بھی نہیں چاہیے ہماری رائے نہیں ہے, الا ماشاءاللہ کہیں بہت ہی آتما, کہیں اگر ہو رہا ہے کام اور اطمینان سے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حکم خوبی کے ساتھ انجام دے, ورنہ ہماری رائے نہیں کہ اقامتی مدرسے قائم ہیں. لیکن جو مدرسے قائم ہو گئے ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی عارضی سمجھنا چاہیے, وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے مدرسے قائم کیے گئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان مدرسوں سے فارغ التحصیل ہونے والی طالبات اتنا علم حاصل کر کے یہاں سے نکلیں کہ اپنے گھروں کے اندر جا کر مکتب قائم کریں, پھوپھی دارالعلوم دیوبند کی پھوپھی کی طرح, جہاں ہماری بہنوں نے پڑھا تھا. اس زمانے میں لڑکیوں کی تعلیم کی ضرورتیں کچھ اور طرح کی تھیں, اس زمانے میں لڑکیوں کی تعلیم کی ضرورتیں کچھ اور طرح کی ہیں. قرآن کریم بھی پڑھائیں, عصری علوم بھی پڑھائیں, گھر ہی کے اندر اتنا تعلیم دے دیں کہ کم از کم پرائمری یا بلکہ بہتر یہ کہ میٹرک تک کی تعلیم بھی ان کی ہو جائے, تربیت بھی ہو جائے, اور ان کو تمام ان علوم کی جن کے اس زمانے میں لڑکیوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ تعلیم دیں, گھروں میں دیں, اور مکتبوں کی مدرسوں کی ضرورت ختم ہو جائے. اس واسطے میں وصیت کرتا ہوں ان بچیوں کو جو فارغ التحصیل ہو رہی ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں میں مکتب قائم کریں. پورا مدرسہ نہیں پڑھا سکتے تو ناظر قرآن کی پڑھانا شروع کر دو, جو کچھ بھی پڑھا سکتے ہو پڑھانا شروع کریں, گھروں میں تعلیم کو آزاد بڑھایا جائے تاکہ مدرسوں کی ضرورت کم سے کم ہوتی چلی جائے. اللہ تعالی ہمیں سب کو صحیح صحیح طریقے سے علم دین کے اندر لگائے رکھے اس کی خدمت میں, اور ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ سب عمل کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
دعا
اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام, حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام, تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا, اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والرهب والمغرم ما أتم, اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله يا رحمن يا رحيم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین. ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے تمام کھلے چھپے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا پڑھایا ہے سال بھر میں یا اللہ اس کو شرف قبول عطا فرما دیجئے. ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں. ہماری غلطیوں کو یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ان کا بھی اجر عذاب عطا اجر ثواب عطا فرما دیجئے. ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں یا اللہ ان سب کو معاف فرما دیجئے. پڑھنے پڑھانے میں آپ اپنے نیک بندوں کو جو ثواب دیتے ہیں, آپ نے اپنے نیک محدثین فقہا اور صالحین کو نیک عمل کی اور نیک پڑھنے پڑھانے کی جو ثواب اجر ثواب دیے ہیں, یا اللہ ہم ناکاروں کو بھی اپنے فضل و کرم سے, محض ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہمارے استحقاق کے بغیر عطا فرما دیجئے. بفضلک یا ارحم الراحمین بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے جو طلبہ اس سال فارغ ہوئے ہیں اور جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں, یا اللہ ان کو علماء ربانیین بنا دیجئے. ان کو علماء ہوں یا اللہ عالم بعمل بنا دیجئے. ان کو علم دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا دیجئے. علم دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان طلبہ کے لیے, ان کے طلبہ کی تعلیم کے لیے ان کے اساتذہ نے, ان کے ماں باپ نے اور ان کے دوسرے حضرات نے جو قربانیاں دی ہیں, یا اللہ ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما دیجئے. ان طلبہ نے جو قربانیاں دی ہیں, یا اللہ ان کو بھی قربانی ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس مدرسے میں کئی طلبہ ایسے ہیں جو آٹھ آٹھ دس دس سال سے یہاں پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس اپنے وطن جانے کے مواقع نہیں تھے, ایسی مجبوریوں میں یہاں رہے کہ واپس جا نہیں سکتے تھے, خطرہ تھا کہ اگر جائیں گے تو پھر واپس نہیں آ سکیں گے. یا اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما لیجئے. وہ بھی فارغ ہو رہے ہیں, یا اللہ فارغ ہونے کے بعد ان کو ایسی جگہ پہنچا دیجئے اپنے وطنوں میں پہنچا کر دین کی خدمت میں لگا دیجئے. یا اللہ ہم سے جس نے دعا کے لیے کہا جائے لکھا ہے ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے تمام بے روزگار بھائیوں کو روزگار حلال, روزگار وسعت والا, برکتوں والا, فراخی والا عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے تمام مقروض بھائیوں اور بہنوں کے قرضے آسانی کے ساتھ, عزت کے ساتھ جلدی عطا فرما دیجئے. جو حضرت کا رحمۃ اللہ یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے بعض لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں, کئی بعض لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں ملک کے بھی غیر ملک کے بھی, یا اللہ ان سب کو اپنے رحمت میں عطا فرما. یا اللہ آپ یا صدیقی جس کی قید کو 15 سال ہو چکے ہیں, آج قید تنہائی میں مصیبت کا وقت گزار رہی ہے, اس کے بچے اس کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں, اس کی بیٹی اس کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے, بیٹا ترستا ہے, اس کی بوڑھی ماں اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے, بہن بھائی ترس رہے ہیں. کیا اللہ آپ صدیقی کو جلدی سے عافیت کے ساتھ, عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما دیجئے. ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے دیجئے کہ اللہ وہ اپنا کردار اس سلسلے میں جو کچھ وہ کر سکتے ادا کریں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی عبادت فرما, یا حق بول بالا فرما, اہل حق کو سربلندی عطا فرما اور پاکستان کو مضبوط اسلامی فلاحی مثالی ریاست بنا دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مجاہدین اسلام کی مدد فرما, دنیا میں جہاں کہیں بھی جہاد ہو رہا ہے ان کی مدد فرما, ان کو فتح مبین عطا فرما. اور یا اللہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما دیجیے، دہشت گردوں کے شر سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے، کہ اللہ جو دہشت گرد دشمنوں کے ایجنٹ ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیجیے، اور جو دہشت گرد کسی غلط فہمی کی وجہ سے دہشت گردی کر رہے ہیں وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جہاد کو بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ان کے شر سے بھی ہماری حفاظت فرما دیجیے، کہ اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی ساری پریشانیاں دور فرما دیجیے، ان کو یا اللہ آزادی عطا فرما دیجیے، ان کو عزت عطا فرما دیجیے، راحت عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے عراق کے مسلمان بہت بڑی تعداد میں مصیبت زدہ ہیں، جن کے بارے میں عام طور سے خبریں بھی نہیں آ رہی، ان کے لوگ ہم سے ملے ہیں، کہ اللہ ان کی ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما دیجیے، ان پر بڑے مظالم ہو رہے ہیں، کہ اللہ ان کو مظالم سے نجات عطا فرما دیجیے، کہ اللہ شام میں مسلمانوں پر غوطہ میں جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، کہ اللہ ان سے بھی ان کو نجات عطا فرما دیجیے، روہنگیا کے مسلمانوں کو روہنگیا مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما دیجیے، ان کو برما کے روہنگیا مسلمانوں کی مدد فرما، بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین، یا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو آزادی عطا فرما، بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین، کہ اللہ ہم سے جتنے دعا کے لیے کہا جائے لکھا ہے ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے، کہ اللہ ہمارے یہاں سے جو طالبات ہمارے تحصیل ہوئی ہیں ان کو کامیاب پر مسرت ازدواجی زندگی عطا فرما، کہ اللہ یا رحمان یا رحیم دارالعلوم کے تمام شعبوں کی تمام کاموں میں آسانی اور برکت اور کامیابی عطا فرما، مدرسہ البنات، مدرسہ ابتدائیہ ثانویہ، ہیرا فاؤنڈیشن کے اسکول، کہ اللہ ان سب کو آسانی کے ساتھ ہر قسم کے کاموں نیک کاموں میں ان کی رہنمائی فرما، دستگیری فرما، ان کے کاموں میں آسانی فرما دیجیے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللهم الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل یسیر علیک یسیر، اللهم اکفنا کل مهم من حیث شئت ومن اين شئت بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین، اللهم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ہاں بھائی، ایک بات بڑی اہم ہے، ہمارے دارالعلوم کے قاری عبد الملک صاحب جن کی پوری زندگی قرآن کریم کی خدمت میں گزری، انہوں نے تعلیم بھی یہی دارالعلوم میں حاصل کی، بچپن میں آ گئے تھے، اب بڑھاپے میں تقریباً معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دارالعلوم میں ہیں لیکن اب معذوری ہو گئی ہے، کیا ان کے لیے بھی دعا کیجیے، یا اللہ ان کی تمام ہر قسم کی معذوری کو ختم کر کے ان کو راحت اور خوشی عطا فرما، کیا اللہ ان کو راحت اور خوشی عطا فرما، اور ان کو ہر قسم کی معذوری سے بچا دیجیے، کیا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی معذوری سے بچا دیجیے، یہ فضلی کا بکار ہمیں کہا جا رہا ہے، بتا رہی ہوں مولانا ارشد احمد صاحب بیچارے فالج ان کو ہو گیا، بڑی ہمت والے آدمی ہیں، دن کے پکے اتنی محنت کرنے والے ہیں، اب بھی اس حالت میں بھی کسی دن کا سبق ادا نہیں کیا انہوں نے، ماشاء اللہ اتنی پابندی سے پڑھاتے ہیں، دور حدیث کی تلمیذی بہت اہم کتاب ہے، اس کے مدرس ہیں کئی سال سے، ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے، کہ اللہ ان کے ہر قسم کی معذوری جلد سے جلد دور فرما دیجیے، مولوی عبدالحفیظ صاحب جو نائب امام ہیں ہمارے یہاں دارالعلوم کے، ان کے والدہ بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مطمئنہ عطا فرما دیجیے، اور بھی جس نام سے دعا کے لیے کہا جائے لکھا ہے ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے، بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین.